بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 16 سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 163، باب نمبر 10، نمبر 1، فلاحی مملکت کے بارے میں اسلامی نظریہ۔ فلاحی مملکت کا تصور کوئی نیا نہیں ہے۔ اسلام نے 1400 سال قبل فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا تھا اور خلافت راشدہ کے دور 632 تا 661 میں اس پر مکمل طور پر عمل کیا گیا۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور مندرجہ ذیل کے مطابق ہے۔ الف، اسلام میں اقتدار اعلیٰ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، بلا کسی امتیاز کے انصاف سب کے لیے ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ افراد کے درمیان فوقیت اور برتری صرف تقوی اللہ کا خوف کی بنیاد پر ہے۔ صفحہ نمبر 164، اسلامی فلاحی ریاست میں یہ لازم ہے کہ حاکم اسلام کی بنیادی شعائر اور احکامات کا پابند ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ہو۔ حاکم تو صرف امین اور متولی ہوتا ہے۔ جیم، اسلامی فلاحی ریاست کا حاکم عوام کا خادم ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ عوام کی فلاح بہبود کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ دال، اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ حاکم احتساب اور تنقید سے بالا تر نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں استحصال سے پاک ایک خوشحال معاشرہ نشو نما پاتا ہے۔ ایسی ریاست تمام شہریوں کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع مہیا کرتی ہے۔ یہ ریاست غیر مسلموں سمیت تمام افراد کو بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے۔ ہاں، اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کا لب لباب یہ ہے کہ یہ مساوات ہر سطح پر برابری قائم کرتی ہے اور اس کے حکمران عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر شخص کی ان طرف تک رسائی ہوتی ہے اور یہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پاکستان کے قومی مقاصد۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے، اسی لیے اسی کے قومی مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے کا قیام۔ اسلامی تعلیمات اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ایک اسلامی معاشرے کا قیام سب سے اہم قومی مقصد ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تخلیق پاکستان کا مقصد صرف زمین کا ایک ٹکڑا قطع اراضی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ کا قیام تھا جہاں اسلامی اصولوں کو بروئے کار لا سکیں۔ اس لیے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ایسی تمام کوششوں اور کاوشوں میں شریک ہوں جن کا مقصد ایسا ماحول پیدا کرنا ہو جس میں لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ نمبر 2، استحصال کے خلاف جدوجہد۔ مساوات، سماجی انصاف، باہمی عزت و احترام اور تعاون کے اصولوں پر مبنی ایک اسلامی معاشرے کا قیام بھی ہمارا قومی مقصد ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام افراد کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل ہوں اور وہ جہالت، غربت اور استحصال کا شکار نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 165، اسی لیے جہالت، ناخواندگی، غربت، افلاس اور معاشی استحصال کے خلاف جدوجہد بھی ہمارا ایک قومی مقصد ہے۔ نمبر 3، ریاست کی حفاظت۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ قومی تشخص کے اور آزادی کا تحفظ بھی ہمارا ایک قومی مقصد ہے۔ نمبر 4، خود کفالت۔ خود کفالت ایک بہت وسیع المعنی اصطلاح ہے، لیکن قومی مقاصد کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر خود کفیل بنایا جائے۔ اس کے لیے قومی سطح پر مسلسل کوششوں اور کاوشوں کی ضرورت ہے کہ سخت محنت کی جائے، اپنے وسائل پر انحصار کیا جائے، تعلیم اور سائنسی علوم کو فروغ دیا جائے اور پاکستانیت کا جذبہ و احساس پروان چڑھایا جائے تاکہ خود انحصاری حاصل ہو سکے۔ نمبر 5، مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد و یکجہتی۔ یہ بھی ہمارا قومی مقصد ہے کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے۔ ہمیں اسلامی امہ کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے کردار کو زیادہ مضبوط بنانا ہے تاکہ مسلم امہ کے مفادات سے متعلق معاملات پر یکساں طرز عمل اختیار کیا جا سکے۔ نمبر 6، پرامن کوششیں۔ بین الاقوامی اور علاقائی امن کا فروغ غیر منصفانہ بین الاقوامی معاشی نظام میں اصلاحات اور نسلی امتیاز کا خاتمہ بھی ہمارے قومی مقاصد میں شامل ہے۔ نمبر 7، فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد۔ سب سے اہم مقصد پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہمارے وسائل محدود ہیں۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں واحد رکاوٹ یہ ہے کہ اس کے وسائل بہت کم ہیں، اس لیے اضافہ شرح خواندگی، سائنسی اور ٹیکنیکل تعلیم کے فروغ اور صنعتی پیداوار کو بڑھا کر ہمیں اپنے وسائل کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے سماجی برائیوں اور بدعنوانیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ صفحہ نمبر 166۔ نمبر 3، تعمیری کاوشوں کی ضرورت۔ مسلسل تعمیری کاوشوں کے معنی ایسے مثبت اور تعمیری اقدام ہیں جن کا تسلسل ملک کو خود انحصاری کی منزل تک پہنچا سکتا ہے اور غیر ملکی برتری اور تسلط سے نجات دلا سکتا ہے۔ ایسی قوم جو ترقی کرنے کا عزم رکھتی ہے وہ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کفالت کی راہ میں مسلسل ترقی کوششوں کو جاری رکھتی ہے، لیکن کسی ملک کو راتوں رات فلاحی ریاست میں نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے، اس کے مندرجہ ذیل اہم پہلو ہیں۔ الف، قومی مقاصد کا شعور و آگاہی۔ صرف وہی اقوام ترقی کرتی ہے جو اپنے قومی مقاصد کا شعور اور آگاہی رکھتی ہے۔ یہ مقاصد پہلے ہی متعین کردہ ہوتے ہیں، یعنی مقاصد تیز رفتار ترقی کے لیے قومی ترجیحات کے تعین میں مدد کرتے ہیں۔ مقاصد کی آگاہی کی روشنی میں ترجیحات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور ترجیحات کی بنیاد پر منصوبے بناتے ہوئے وسائل کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبے آہستہ آہستہ رو بعمل آتے ہیں اور ان کے جائزوں کی روشنی میں ان پر مسلسل نظر ثانی کی جاتی ہے۔ یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، نیز یہ کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے جہد مسلسل اور مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے، محنت کی عظمت۔ محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ محنت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوں۔ نوجوان نسل کو یہ سکھایا اور پڑھایا جائے کہ خود کو وقف کیے بغیر اور سخت محنت کے بغیر ترقی و خوشحالی کا تصور صرف ایک خواب ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ محنت میں عظمت محسوس کریں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ محنت کی عظمت کا آغاز اور احساس اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ جیم، تعلیم کی کیفیت۔ صرف تنہا عمومی تعلیم کے ذریعے ترقی قومی ترقی و فروغ کا علاج نہیں ہے۔ سائنسی اور ٹیکنیکل علوم میں پیش رفت کے ذریعے ہی قومی وسائل کو مناسب طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے تکنیکی تعلیم اور تربیت کی مدد سے قومی تعمیر کی رفتار اور مقدار کو بڑھانا از حد ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 167، دال، رہنمائی اور حوصلہ افزائی۔ 1947 یعنی پاکستان کی آزادی کے وقت سے ہماری معیشت کے مختلف شعبوں نے بہت نشو نما پائی ہے۔ صنعت و وزارت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کئی بہت بڑے بڑے منصوبے، میگا پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں اور چند زیر تکمیل ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم مزید ترقی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور پاکستان کو جلد از جلد ایک فلاحی مملکت بنائیں۔ ہے فلاح و بہبود کے پروگرام۔ ملک بھر میں چند فلاحی پروگرام ضرورت مند، معذور اور مستحق افراد کے لیے شروع کیے گئے ہیں جو مسلسل ترقی کے لیے جاری تعمیری کاوشوں کا ایک حصہ ہیں۔ یہ پروگرام مندرجہ ذیل ہیں: نمبر ایک، خواتین کے لیے انڈسٹریل ہوم کا قیام، نمبر دو، مراکز صحت کا قیام، نمبر تین، گونگوں اور بہروں کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام، نمبر چار، جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے تربیتی مراکز کا قیام، نمبر پانچ، عوام کے لیے تفریحی مقامات، نمبر چھ، انسداد گداگاری مراکز کا قیام، نمبر سات، عیدی فلاحی ٹرسٹ، نمبر چار، خوراک میں خود کفالت۔ خوراک عوام کی بنیادی ضرورت ہے۔ نامناسب یا کم خوراک کا نتیجہ عوام کی خراب صحت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب عوام صحت مند نہیں ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی فروغ کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ بیرون ممالک سے خوراک کی درآمد سے ترقی و فروغ کی دیگر شعبوں پر برا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے صنعتی ترقی اور فروغ پر، کیونکہ غذائی اجناس کی درآمد پر اگر انقدر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت زراعت سے وابستہ ہے۔ قومی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ زرعی پیداوار اور زراعت پر مبنی مصنوعات سے حاصل ہوتا ہے۔ چاول، کپاس اور گنا، چینی جیسی زرعی فصلیں زر مبادلہ کمانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ صنعتوں کے لیے بھی زراعت بہت اہم ہے۔ صفحہ نمبر 168، کپڑے کی صنعت، شکر سازی کی صنعت اور بناسپتی تیل و آئل کی صنعت جیسی بے شمار صنعتوں کا انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔ صنعتی مصنوعات بھی زراعت کی فروغ میں استعمال ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار بڑھانے سے ہم مندرجہ ذیل کے قابل ہو سکیں گے۔ نمبر ایک، قیمتی زر مبادلہ بچا سکیں گے جو غذائی اجناس کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے۔ نمبر دو، مزید صنعتیں قائم کر سکیں گے، پیداوار بڑھا سکیں گے اور زر مبادلہ کما سکیں گے۔ نمبر تین، بیرونی قرضوں کو کم کر سکیں گے۔ نمبر چار، عوام کی قوت خرید بڑھا سکیں گے اور معیاری زندگی بہتر کر سکیں گے۔ نمبر پانچ، تجارت اور کاروبار کو پھیلا سکیں گے۔ نمبر چھ، عوام کو روزگار کے مواقع مہیا کر سکیں گے اور غربت مٹا سکیں گے۔ حکومت زرعی شعبے کی ترقی و فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے ہیں۔ نمبر ایک، ملک میں زرعی اصطلاحات نافذ کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کو محدود کیا جائے اور زمین کی ملکیت کی ایک زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے اور مزارعین اور چھوٹے کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر دو، پنج سالہ ترقیاتی منصوبوں میں زرعی شعبے کی ترقی و فروغ کے لیے خطیر سرمایہ مہیا کر کے زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ نمبر تین، بندوں، ڈیم کی تعمیر اور چند نئے علاقوں میں آبی نہروں کی تعمیر کے ذریعے آبی وسائل کو وسعت دی گئی ہے۔ کوششیں جاری ہیں کہ نہروں اور آبی گزرگاہوں یا چینلز کو باہم ملا دیا جائے۔ نمبر چار، سیم اور تھور سے نجات پانے کے لیے ملک کے مخصوص علاقوں میں ٹیوب ویلوں، نلکی کنوں کی تنصیب جیسے کئی اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر پانچ، زرعی ترقیاتی بینک اور امداد باہمی کی انجمنیں کو آپریٹیو سوسائٹیز قائم کی گئی ہیں تاکہ کاشتکاروں کو قرضے دیے جا سکیں۔ نمبر چھ، کشی تعداد میں زرعی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو زرعی مسائل کے بارے میں مفید مشورے دیتے ہیں اور زیادہ پیداوار کے لیے معیاری صحت مند بیج اور مصنوعی کھاد تجویز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 169، نمبر سات، حکومت کی جانب سے مصنوعی کھاد، جراثیم کش ادویات، ٹریکٹر اور دیگر متعلقہ آلات تو خریدنے کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کئی زرعی پیداواروں میں خود کفیل ہو گیا ہے یا تقریباً ہونے والا ہے۔ ان میں چاول، کپاس، گندم، چینی اور کیمیائی کھاد شامل ہیں۔ اس طرح غذائی اجناس کی درآمد سے بچا ہوا زر مبادلہ صنعتوں کے قیام میں خرچ ہوتا ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ نمبر پانچ، تعلیم عامہ، اسلام میں اور اقوام متحدہ کے منشور چارٹر میں بھی تعلیم کو انسانوں کا بنیادی اور اساسی حق تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے ایک خاص معیار تک تمام شہریوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت ہونی چاہیے۔ اس معیار اور درجے سے آگے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع تمام شہریوں کے لیے یکساں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں کی تعداد اور دیگر تعلیمی سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم عامہ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملک میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر ایک، تعلیم کے میدان میں اصلاحات نافذ کی گئی ہیں جنہیں تعلیمی شعبے کی اصلاحات ESR کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جائے جو پاکستان کی بطور آزاد نظریاتی مملکت کی ضروریات اور مطالبات کو پورا کرتا ہو۔ اس نئے نظام کے ذریعے ہر شہری کو حصول تعلیم تک رسائی اور رسولت حاصل ہوگی۔ نمبر دو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی نصاب کے طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے، پاکستان کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے بچوں کو روشن خیال اور بہتر انسان بنایا جا سکے۔ نمبر تین، ایسے اقدام اٹھائے گئے ہیں جن سے تعلیم میں تجارت کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ 10ویں جماعت تک مرحلہ وار مفت تعلیم کا منصوبہ روبہ عمل ہے۔ نمبر چار، اساتذہ کے لیے ملازمت کے حالات کار اور ملازمت کا ڈھانچہ بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ دلچسپی، دل جوئی اور تنہی سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ صفحہ نمبر 170۔ نمبر پانچ، پاکستان بیت العمل کے تحت ذہین اور قابل طلبہ کے ساتھ ساتھ مستحق غریب طلبہ کو وظائف دینے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ نمبر چھ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خواندگی کی مہم شروع کر دی گئی ہے تاکہ عوام اور خاص طور سے دیہی علاقوں میں تعلیم کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے۔ نمبر سات، پورے پاکستان میں تعلیم سب کے لیے کے نعرہ سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دیہات میں غیر رسمی تعلیمی اداروں کا اجرا کیا گیا ہے۔ ان اداروں میں کتابیں اور دیگر تعلیمی مواد مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ فی الحال ایسے اداروں کی تعداد تقریباً 10,000 سے ہے جو رفتہ رفتہ بڑھ کر تقریباً 80,000 ہو جائے گی۔ نمبر آٹھ، ایک منصوبہ سرکاری نجی شراکت کا شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت غیر سرکاری تنظیمیں اور جمعیتی بنیاد پر قائم تنظیمیں، کمیونٹی کی بنیاد پر قائم تنظیمیں دیہات میں ایسے ادارے قائم کریں گی جو تعلیم کے فروغ اور خواندگی کے سلسلے میں حکومت کی مدد کریں گے۔ نمبر نو، تمام صوبوں اور وفاق کی سطح پر تعلیمی فاؤنڈیشن، ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی گئی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجی تعلیمی اداروں کو مالی امداد فراہم کریں۔ نمبر چھ، معاشرتی انصاف پر مبنی معاشرہ یا مساوات پسند معاشرہ۔ مساوات پسند معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو افراد کے مساوی اور یکساں حقوق اور سب کے لیے یکساں مواقع کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ معاشرہ افراد سے تشکیلی پاتا ہے اور یہ اس وقت تک قائم رہتا ہے اور شاہراہ ترقی پر گامزن رہتا ہے جب تک اس کے افراد کے حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ ایسا معاشرہ جہاں سماجی اور معاشرتی انصاف نہ پایا جاتا ہو، وہ ہمیشہ اضطرابی کیفیت کا شکار رہتا ہے، یہ آہستہ آہستہ فنا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور ان کو بنیادی شہری سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اس کے علاوہ تعلیم و صحت کی سہولتیں اور صحت مند تفریح مواقع کا بھی بلا امتیاز بندوبست ہونا چاہیے۔ نیز عوام کو حق ملکیت و جائیداد، آزادانہ سوچ و فکر، روزگار اختیار کرنے کا حق اور حق رائے دہی کی ضمانت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ نیز افراد کے درمیان محبت، الفت اور تعاون کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ ایسا معاشرہ متحد اور مربوط اور نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کو بلا شبہ مساوات پسند اور انصاف پسند عادلانہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 171، حکومت پاکستان ان تمام مطلوبہ سہولتوں کو مہیا کرنے میں پوری طرح کوشاں ہے تاکہ معاشرتی عدل و انصاف کو فروغ ملے اور عادلانہ معاشرہ قائم ہو سکے، لیکن مالی اور اقتصادی وسائل بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے پاکستانی معاشرے کو مساویانہ اور عادلانہ معاشرہ بنانے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ نمبر سات، عالمی بھائی چارہ اور امن۔ موجودہ دنیا حقیقتاً ایک عالمی گاؤں، گلوبل ولیج میں سکڑ کے رہ گئی ہے۔ جدید سائنسی پیش رفت اور ترقی اور फनीत तो टेक्नोलॉजी और रसलो रसाइल के ने फासले कम कर दिए हैं। अक्वाम आलम अब खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करती है। खुला की तस्वीर और मसनू सियारों ने फासलों को मज़ीद कम कर दिया है। भाईचारे की एक फ़िज़ा पैदा हो गई है। अक्वाम मुत्तहदा ने भी अक्वाम आमिल को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब आलमी मसाइल तमाम अक्वाम के लिए यकसा है। आलमी वसाइल में शिरकत होती है। जदीद फनीतों और टेक्नोलॉजी के सम्राट तमाम अक्वाम के लिए हैं। एक दूसरे की इमदाद के नतीजे में आलमी मसाइल में कमी वाक़ होती है। किसी होलनाक तबाही कहे तो आफात तो बर्बादी की सूरत में दुनिया के ममालिक बाहम मुतहद हो जाते हैं और दुनिया के उस मुतासर इलाकों के इमदाद व बचाव के लिए पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ भाईचारे के एहसास के फ़रोग की बदौलत हासिल हुआ है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद मुल्क है और इसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि दुनिया के तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात कायम किए जाएं। आलमी अमन को फ़रोग देने के लिए इसने अक़वाम मुत्तहदा की कोशिशों की हमेशा हिमायत की है। पाकिस्तान ऐसी कई आलमी तंजीमों कारकुन हैं जो दुनिया में भाईचारे और अमन के फ़रोग के लिए कोशा हैं। एक इस्लामी मुल्क होने के नाते से भी पाकिस्तान इस्लामी असूलों पर यकीन रखता है, जो एक दूसरे के साथ अमन व सकून से रहने और तशद्दुद और जारियत की हौसला शकनी का दर्ज देते हैं। अगरचे इस्लाम में ज़रूरत के वक्त हथियार उठाने की इजाज़त है, लेकिन बेरहमी और जुल्म नाइंसाफ़ी की सख्त ममानत की गई है। आलमी भाईचारे और अमन के लिए अक़वाम आलम के माबैन मोहब्बत और यगानगत की फ़िज़ा पैदा करनी होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि मुख्तलिफ ममालिक के माबैन तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हासिल किया जाए और हर मुल्क की आज़ादी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नंबर 8, वसाइल की मुनसिफाना और मुतनासिब तकसीम। जब वसाइल महदूद हों और ज़रूरियात बढ़ रही हों तो उस वक्त ना तो वसाइल को मुतनासिब तरीके से तकसीम किया जा सकता है और ना ही फलाही रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। सफ़ा नंबर 172। मज़ीद ये कि तमाम ममालिक के वसाइल यकसा और बराबर नहीं हैं। बाज़ इलाके कम ज़रखेज़ हैं और वहाँ के लोगों का मयार ज़िंदगी इंतहाई पस्त है। इसके बरअक्स बास इलाके बहुत ज़रखेज़ हैं और यहाँ के लोग ज़्यादा आरामदेह और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। दरअसल वसाइल ही गरीब और अमीर के माबैन फ़र्क पैदा करते हैं। फलाही रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी है कि माशरे के तमाम नाहमवारियों और महरूमियों को दूर किया जाए और कौमी वसाइल की मुतवाजन तकसीम से तबकाई कशमकश और इलाकाई अजबतों का कला कमा किया जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वसाइल और पैदावार के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। बाज़ इलाके सनती तौर पर तरक्की याफ्ता हैं, जबकि बाज़ इलाके पसमानदा हैं। ज़राए नकल व हमल और रसल वसाइल भी पूरे मुल्क में यकसा नहीं है। हुकूमत इन मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही है। पूरे मुल्क में चारों तरफ तालीम का जाल बिछाया जा रहा है, इसीलिए हुकूमत ने मसाइल की मुतनासिब और आदलाना तकसीम के लिए मंदरजा झेल इकदाम किए हैं। नंबर 1, तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के इदारे पूरे मुल्क में कायम किए जा रहे हैं। नंबर 2, मुस्तहक तलबा के लिए वज़ाइफ और माली इमदाद का मुल्क गिर सतह पर इंतज़ाम किया गया है। नंबर 3, पसे मानदा इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए सनतें कायम की जा रही हैं। नंबर 4, घरेलू सनतों और दस्तकारियों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई की जा रही है ताकि लोगों को मुकामी सतह पर रोज़गार मिल सके। नंबर 5, किसानों और काश्तकारों को मुख्तलिफ तरगीबात और सहूलतें फराहम करके ज़राई पैदावार बढ़ाई जा रही है। नंबर 6, दूर दराज इलाकों तक ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मसलन बिजली, गैस और टेलीफोन मुहैया की जा रही हैं। नंबर 7, निजी कारी के अमल के ज़रिए लोगों को कौमी तरक्की और फ़रोग के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए रागिब किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत चंद सनतों कार खानों और माली इदारों को निजी तहवील में दे दिया गया है ताकि निजी सरमाया दार कौमी तरक्की और फ़रोग के लिए हुकूमत की कोशिशों में शरीक हो सके। नंबर 8, मेहनत कशों की कवानीन की इस्लाह की गई है। मजदूरों के कवानीन की इस्लाहात के ज़रिए कारकुनों के हकूक़ का तहफ़ किया गया है। ये तहफ़ रोज़गार की हिफाजत इदारे के इंतज़ामिया में शिरकत और हिस्सादारी सालाना बोनस और हादसे की सूरत में मुआवजे की सूरत में मुहैया किया गया है। सफ़ा नंबर 173। नंबर 9, فلاحی مملکت میں فرد کا کردار، جہاں فلاحی مملکت اپنے شہریوں کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، وہاں شہریوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ریاست و مملکت کے لیے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کریں گے۔ کسی بھی مملکت کے لیے فرد کے چند اہم فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے اور آزمائش کے وقت قربانی کے لیے تیار رہے۔ نمبر دو، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے حقوق کا احترام کرے اور ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر تین، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ مفادات عامہ کی جو سہولتیں مثلاً بجلی، گیس، آب رسانی، پبلک پارک، ذرائع نقل و حمل وغیرہ حکومت فراہم کرتی ہے، ان کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ نمبر چار، ایک شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ نمبر پانچ، شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ماحول کو پاک صاف رکھے۔ نمبر چھ، تمام شہریوں کا فرض ہے کہ ٹیکس باقاعدگی سے ادا کریں اور سرکاری یا نجی املاک کو احتجاج یا ہڑتال کے وقت نقصان نہ پہنچائیں۔ مثال کے طور پر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، ٹریفک سگنل اور مکانوں کو نقصان پہنچانا۔ نمبر سات، ہر شہری کا فرض ہے کہ فلاحی منصوبوں میں ہاتھ بٹائیں۔ ہر شخص کو اپنی مدد آپ کی بنیاد پر فلاحی منصوبہ شروع کرنا چاہیے۔ نمبر آٹھ، ہر شہری کو اپنے اطراف میں غریب، معذور اور مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر نو، ہر شہری کا فرض ہے کہ سمار دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرے۔ نمبر دس، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، کوئی ہنر سیکھے اور قدرتی وسائل کو استعمال کرے تاکہ ترقی کی رفتار تیز تر ہو۔ صفحہ نمبر 174، مشق الف، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر ایک، فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ نمبر دو، فلاحی ریاست کے فرائض بیان کیجئے۔ نمبر تین، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا کیا تصور ہے؟ نمبر چار، پاکستان کے قومی مقاصد کیا ہیں؟ نمبر پانچ، خوراک میں خود کفالت کیوں ضروری ہے؟ نمبر چھ، ساری دنیا میں امن کیوں ضروری ہے؟ نمبر سات، فلاحی ریاست میں فرد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ نمبر آٹھ، تعلیم عامہ کے لیے حکومت نے کیا اقدام اٹھائے ہیں؟ نمبر نو، عادلانہ اور مساویانہ معاشرے پر ایک نوٹ لکھیے۔ نمبر دس، پاکستان میں مسلسل تعمیر کی کاوشیں کیوں ضروری ہیں؟ بے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ نمبر ایک، حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان میں ڈیش معاشرہ قائم ہو۔ نمبر دو، پاکستان کی ڈیش آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ نمبر تین، پاکستان ڈیش اور ڈیش کی پیداوار میں خود کفیل ہے۔ نمبر چار، اسلام میں اقتدار اعلیٰ ڈیش کے پاس ہے۔ نمبر پانچ، اقتصادی ترقی ڈیش کی جانب لے جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 175، گیارہواں باب، پاکستان میں شہری زندگی، سیوک لائف ان پاکستان۔ نمبر ایک، جمہوری پاکستان۔ جمہوری حکومت وہ طرز حکومت ہے جس میں حکمرانی کا حق کسی ایک شخص یا ایک جماعت کا نہیں ہوتا، بلکہ حکمرانی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی جمہوریت میں عوام اپنے حکمران کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ حکومت کی پالیسی بنانے اور اس کا نظم و نسق چلانے میں عوام کو دخل ہوتا ہے، اور حکومت عوام کی بھلائی کا خیال رکھتی ہے۔ جمہوری حکومت کے یہ معنی ہیں کہ وہ عوام کی حکومت ہو، عوام کے ہاتھوں میں ہو اور عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ نمبر دو، جمہوریت بے معنی آزادی اظہار رائے۔ جمہوریت میں شہری کو تحریر و تقریر اور اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ ملک کے داخلی اور خارجی معاملات کے متعلق اپنی رائے تقریر یا تحریر کے ذریعے عام لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قوم اور ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ اظہار رائے لوگوں کے اجتماع میں یا رسالوں میں اور کتابوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے جمہوری طرز حکومت میں اخباروں اور رسالوں کو پوری آزادی ہوتی ہے، اور وہ ہر طبقے خیالات کے لوگوں کی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس اظہار رائے کی آزادی کے علاوہ جمہوری حکومت میں شخصی آزادی، مذہب اور پیشے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی اور معاش کے حاصل کرنے کی بھی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ حکومت سب کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کرتی ہے۔ نمبر تین، جمہوری حکومت کس طرح کام کرتی ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہر شہری حکومت میں شامل ہوتا ہے، بلکہ منتخب نمائندے حکومت چلاتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں طلبہ کونسل ہوگی، پورے اسکول کے طلبہ اپنی اپنی کلاس سے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اور پھر یہ چند نمائندے پورے اسکول کی طرف سے طلبہ کونسل کا کام چلاتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 16 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 17 میں سنیں۔